سلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد والی دادا ہے وما الحیاۃ الدنیا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان. اللہ نے اپنے کلام میں اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا. یہ دھوکے کا سامان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دھوکے میں آ کے ہم اسی دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا جادوگرنی ہے اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑا ہے. ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ میاں اور بیوی میں تفریق کرا دیتا تھا, اور یہ جو دنیا کا جادو ہے یہ بندے اور اللہ میں تفریق کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع غرور کہا, دھوکے کا گھر کہا, کہ انسان اس کے دھوکے میں آ کے اس دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, اس دنیا کی محبت یہ تمام غلطیوں کی جڑ ہے. مگر آج اس دنیا کی محبت نے جڑ پکڑ لی ہے. آج کے دور کا بڑا فتنہ ہی یہی ہے, ہر بندہ جو ہے اس دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ اس دنیا میں امیر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. لوگ امیر بننے کا خواب دیکھتے ہیں, اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں. یا تو کوئی امیر بننے کا خواب اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میری اور میری بیوی بچوں کی میں ضرورتیں پوری کر لوں. اگر کوئی شخص اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے امیر بننے کا خواب دیکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنا جائز بھی ہے, بلکہ سچی بات یہ کہ ایسا خواب دیکھنا لازم بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز روزہ اور حج اور زکات یہ جو فرائض ہیں, ان فرائض کے بعد حلال رزق کمانا بھی فرض ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اس لیے امیر بننے کا خواب دیکھتا ہے کہ جی میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اس نیت سے خواب دیکھنا امیر بننے کا یہ تو نیکی کا کام ہے. اس نیت سے بھی کہ مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دینے والا ہاتھ ہے یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں کسی کے سامنے سائل نہ بنوں اس لیے میں امیر بننے کا خواب دیکھتا ہوں, تو ایسا خواب دیکھنا بھی جائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ جی آپ کے کوئی صحابی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. آپ اپنے صحابہ کرام سے وعدے لیا کرتے تھے کہ تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا. حتیٰ کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی کچھ عطا فرما دے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی کچھ تو ہوگا. اس نے کہا اللہ کے نبی ایک تکیہ ہے اور ایک کمبل ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ تکیہ اور کمبل لے کے آؤ. وہ تکیہ اور کمبل لے کے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تکیہ اور کمبل کو بیچ اور کلہاڑا خرید اور جنگل میں جا کے لکڑی کاٹ, اپنے ہاتھ سے اپنا رزق کما. تو دین اسلام میں اگر کوئی اس لیے خواب دیکھتا ہے امیر بننے کے کہ میں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں, تو ایسے شخص کے لیے امیر بننا جو ہے وہ جائز ہے. تو ایک وجہ امیر بننے کی یہ ہوتی ہے انسان کہتا ہے میں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں, اور ایک وجہ امیر بننے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں اپنی خواہشات بھی پوری کر لوں. تو ضرورتیں تو پوری ہو گئی, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی خواہشات پوری کروں گا. تو اگر خواہشات پوری کرنے کے لیے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو اگر خواہشات حلال ہیں تو امیر بننے کے خواب دیکھنا جائز ہے, اور اگر خواہشات حرام ہیں تو پھر امیر بننے کا خواب دیکھنا جائز نہیں. بہت سارے نیک لوگ تھے, اپنی بڑی بڑی خواہشات پوری کرتے تھے. زبیدہ خاتون بڑی نیک خاتون گزری ہیں اس امت میں, اور یہ زبیدہ خاتون نے بادشاہ کی بیوی تھی, اپنے محل میں 100 عورتوں کو نوکری دی ہوئی تھی. یہ کون سی 100 عورتیں تھیں؟ یہ وہ 100 عورتیں تھیں کہ جو ساری کی ساری حافظ قرآن تھیں, اور ان کا کام صرف محل میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا تھا. زبیدہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں محل کے جس کمرے میں جاؤں میرے کان میں اللہ کا کلام ہی پڑھتا رہے. تو خواہشات لوگوں نے بڑی بڑی پوری. زبیدہ خاتون کے شوہر نے ایک مرتبہ کہا بادشاہ نے کہ جو تو چاہے گی میں تیری خواہش پوری کروں گی. زبیدہ خاتون نے کہا کہ پھر میری خواہش یہ ہے کہ یہ عراق میں جو دریا فرات بہتا ہے اس دریا فرات سے ایک نہر نکال کے اور میدان عرفات تک لے جاؤ. تو دریا فرات سے نہر نکال کر اور میدان عرفات تک لے جانو, لاکھوں اربوں کا خرچہ تھا مگر دل میں یہ خواہش تھی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس خواہش سے تجھے کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ یہ جو حاجی ہندوستان سے آتے ہیں نا, یہ پیدل آتے ہیں, ان کے لیے پانی کا بندوبست نہیں, یہ نہر بن جائے گی تو ان حاجیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو دیکھ لاکھوں اربوں روپے کی خواہش, بڑی بڑی خواہش پوری کی لوگوں نے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور آپ کا معمول تھا ہر روز آپ نیا کپڑا زیب تن فرماتے. یہ بادشاہوں کی بھی کئی مرتبہ یہ والی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک اللہ والا کا بھی خواہش پوری کرتا. تو پتہ چلا کہ اگر خواہش حلال تو پھر امیر بننے کا خواب دیکھنا بھی حلال, مگر اگر خواہش حرام تو پھر امیر بننے کا خواب دیکھنا بھی جائز. مگر امیر بننے کا خواب اگر انسان دیکھتا ہے اپنی حلال خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, تو صرف ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ جو خواہشات بندہ اپنی پوری کرنا شروع کرتا ہے, کئی مرتبہ انسان کے اندر خواہشات کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے, وہ ہر خواہش میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی خواہشات اس کے اوپر گھیرا کر لیتی ہیں کہ وہ حریص بن جاتا ہے. حریص اس شخص کو کہتے ہیں جس جیسے حریص کا مطلب یہ ہے کہ انسان لالچی بن جاتا ہے, انسان انگریزی میں جس کو کہتے ہیں گریڈی بن جاتا ہے. اس کا ہر وقت دل جاتا ہے کہ میں اپنی ہر خواہش پوری کروں. ایسے بندے کی خواہش پوری ہو کے ہی نہیں دیتی, ایک خواہش مکمل نہیں ہوتی دوسری خواہش سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسری خواہش مکمل نہیں ہوتی تیسری خواہش سر پہ کھڑی ہوتی ہے, اور وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بھی بڑا شدید ہوتا ہے. تو صرف جائز خواہشات کو پوری کرنے کی اگر سارا وقت نیت کرے گا تو ایک ڈر ہے کہ بندہ حریص نہ بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حریص انسان کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے گا اس کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوگا, وہ کہے گا مجھے دوسرا سونے کا پہاڑ مل جائے. آپ نے فرمایا کہ حریص انسان کا پیٹ جو ہے کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کی. تو حریص انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی. تو جائز خواہشات پوری بننے کے لیے امیر بننے کا خواب دیکھنے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان حریص بن جائے. جو بندہ حریص ہوتا ہے, جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے, وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے مگر کسی اور کی خواہشات کا خیال نہیں کرتا, دوسروں کی مدد کرنے کا خیال نہیں کرتا, اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا. اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. تو جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ, حریص انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. ہمارے اکابرین جو تھے وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے, اور دوسروں کی مدد کیا اپنے سے بڑھ کے دوسروں کی مدد فرماتے تھے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا, بچے بیمار ہو گئے, دونوں حسنین غریبین بیمار ہو گئے, دونوں نے نیت کی کہ اب یہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو ہم اللہ کے شکرانے کے طور پہ 3 دن روزہ رکھیں گے. دونوں نے 3 دن روزہ رکھنے کی نیت کی, 3 دن روزہ رکھا. اب 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھا تو افطار کے وقت ایک روٹی اتنا حضرت علی کما کے لاتے کہ ایک روٹی بن سکتی تھی, ایک روٹی سے دونوں نے افطار کرنی تھی. ابھی افطار کرنا ہی جا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی, اور دستخطوں نے کے ساتھ کسی نے آواز لگائی کہ بڑا مسکین ہوں، کچھ عطا کر بھی دیئے، اب روزہ بھی پورے دن کا ہے اور افطار کا وقت ہے، مسکین دروازے پہ آ گیا تو اپنی فکر نہیں کی، اس کی فکر کی اور وہ ایک روٹی مسکین کو دی اور کچھ پانی سے افطار کر لیا۔ اب نیت کی بھی 3 دن روزے کی، اگلے دن پھر روزہ رکھا اور اللہ کی شان پھر اس افطار کے وقت جو ہے ایک اور بندے نے دستک دی اور دستک دے کے کہتا ہے کہ میں تو یتیم ہوں، یتیم پر مہربانی کرو، کچھ کھانے کا دے دو۔ پھر وہی ایک روٹی دی جو ان دونوں نے مل کے کھانی تھی، پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس یتیم کو دے اللہ۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا اور تیسرے دن پھر روزہ رکھ کے افطار کا وقت آیا تو افطار کے وقت کسی نے پھر کھٹکھٹ آیا کہ جی میں مسافر ہوں، مسافر کو مدد کرو، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک ہی روٹی کما کے لائے تھے، وہ روٹی بھی دے دی، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو لوگوں کو کھلاتے ہیں میری محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں، مسکیناً ویتیماً وأسیراً، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں اور مسافر کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین اپنے اوپر نہیں دوسروں کی فکر زیادہ کرنے والا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا۔ تو حریص انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ حریص انسان اپنی تو خواہشات پوری کرے گا، اس کو دوسروں کی خواہشات کی فکر نہیں ہوگی۔ جس کو دوسروں کی خواہشات کی فکر ہے، دوسروں کی مدد کی فکر نہیں، اس کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابرین تو ایسے تھے کہ وہ اپنے اوپر جانور کو بھی ترجیح دے دیتے۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سمرقند میں بہت سردی پڑتی ہے، سردی کی راتیں تھی، بہت سردی کی رات تھی، تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد کے وقت آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ آئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کی اور فجر میں ابھی وقت تھا، تو سوچا کہ میں اپنے بستر پہ واپس جاتا ہوں، کمبل میں واپس جاتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ جیسے کمبل میں گئے تو کمبل کے اندر جو ہے وہ ایک بلی لپٹی بھی سو رہی تھی۔ آپ نے سوچا کہ اس کو ہٹاتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی سردی لگتی ہوگی، تو اب اگر یہ سو رہی ہے تو میں اس کو نہ ستاؤں، خود مصلی پہ بیٹھ کے ٹٹرتے رہے مگر اس بلی کو نہ جگایا۔ تو ہمارے اکابرین اپنے اوپر جانوروں کو بھی فوقیت دے دیتے تھے۔ تو حریص انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی فکر کرے گا، کسی اور کی فکر کرے گا نہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اصل نیک انسان وہ ہے جو دوسروں کی فکر کرے، جو دینا جانتا ہے وہ اصل نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نیکی تم میں نہیں آئے گی، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ نہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب تک انسان سچ نہیں کرے گا، جب تک دوسروں کو ترجیح نہیں دے گا، اصل نیک نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو خواہشات پوری کرنے کا مسئلہ ہے، حلال خواہشات بھی پوری کرنے کا جو مسئلہ ہے، اگر انسان ساری حلال خواہشات کو پوری کرے گا تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں وہ حریص نہ بن جائے، لالچی نہ بن جائے، پھر اپنی ان خواہشات کو دیکھے گا، دوسروں کی خواہشات کو نہیں دیکھے گا۔ تو 3 وجہ سے انسان امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے، یا تو ضروریات پوری کرنے کے لیے امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب دیکھنا جائز، یا پھر انسان جو ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے تو بھی جائز ہے، اگر خواہشات حلال ہیں تو امیر بننے کے خواب دیکھنا بھی جائز ہے، اور اگر خواہشات حرام ہیں تو پھر جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے تیسری وجہ امیر بننے کے خواب دیکھنے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں مال میں مقابلہ کروں گا، اس کے پاس ایسا گھر ہے تو میں اس سے بڑا گھر لوں گا، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میں اس سے مہنگی گاڑی لوں گا، اس کے پاس ایسی فیکٹری ہے تو میں اس سے بڑی فیکٹری لگاؤں گا، اس کے پاس ایسا مال ہے تو میں اس سے بڑا مال۔ تو نہ خواہش ہے اور نہ ضرورت ہے، بس یہ مقابلہ ہے۔ یہ مقابلہ کی نیت سے اگر کوئی امیر بننے کا خواب دیکھتا ہے تو ایسی نیت سے امیر بننے کا خواب دیکھنا یہ ناجائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو خلاف ہے۔
الحاق مستقام سے. آج آپ نے ہمارے انکوائری صاحب سے تلاوت میں سنا
الحاق مستقاصر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاک کر دے گی تم کو ایک دوسرے کے ساتھ مال پہ سب تک لے جانے کی خواہش.
حتی زرتم المقابر, حتی کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ جاؤ گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے مال میں ایک دوسرے پہ سب تک لے جانا کہ یہ انسان کو ہلاک کر دے. ہلاک کیوں کرتی ہے؟ ایک تو ہلاک اس لیے کرتی ہے کہ اس مقابلے میں پڑھنا, مال کے مقابلے میں پڑھنے کے لیے دنیا کے پیچھے خوب بھاگنا پڑتا ہے. حدیث باب میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم کیا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے خوب بھاگا, اور اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے, اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے خوب بھگا اسے خوب تھکا, اور اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے اس کی تو خدمت کر. تو ایک ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر, یہ اگر مقابلے بازی میں پڑ گئے یہ مقابلہ قبر تک رہے گا. ایک مقابلہ جیتیں گے تو اس سے زیادہ امیر مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا, اور اگر اس سے جیتیں گے تو اس کے بعد آگے ایک اور کھڑا ہو جائے گا, یہ مقابلہ قبر تک ختم نہیں ہوگا. اس کی یہ ہلاکت ہے. اس کے ہلاکت ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں کہ واقعی آپ نے ہرا دیا اس مال کے مقابلے میں سب کو, سب سے زیادہ امیر ہو گئے, تو پھر انسان متکبر ہو جاتا ہے کہ جی میرے جیسا مالدار ہو, سارے میرے سامنے مجھ سے غریب ہیں. تو انسان متکبر ہو جاتا ہے, اور متکبر انسان سے بڑھ کے ہلاکت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ رائے کے دانے کے برابر کا تکبر ہوا. تو اگر مال کا مقابلہ جیت جاتے ہیں تو بھی ہلاکت ہے کہ انسان متکبر بن جاتا ہے. ہمارے ملک کا ایک زمیندار جو ہے یہ مال کا مقابلہ جیت گیا, جتنے اس کے دوست تھے جتنے اس کے رشتہ دار تھے ان سب سے زیادہ امیر بن گیا. اتنی زمین اتنی زمین کہ اس کی زمین کے درمیان سے تین ٹرین اسٹیشن گزرتے تھے, اتنی زیادہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین تھی, بہت ہی امیر انسان تھا. دوست بھی بہت سارے تھے, ان دوستوں پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ مقابلہ میں جیت گیا. ایک چوک پہ کھڑے ہو کے دوست بات کر رہے تھے کہ آج کل پیسے کا بہت پرابلم ہے, تو دوستوں سے آ کے متکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ تم سارا وقت پیسوں کی پریشانی کی بات کرتے ہو, تمہیں تو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے, اور میری پریشانی دیکھو, میری پریشانی یہ ہے کہ میں پیسہ انویسٹ کہاں کروں, لگاؤں کہاں پر, اور میرے پاس اتنا ہے کہ اگر میری سانس نسلیں کھاتی رہے یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو بڑی تکبر کے بول بول یہ جو مال کا مقابلہ جیت گیا تھا ہلاکت کے در پہ کھڑا ہوا تھا, تو ایسے تکبر کے الفاظ کہے اللہ کی شان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے اس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی دنیا میں بھی ملے گی. یہ تھوڑے دنوں بعد یہ فوت ہو گیا اور سارا مال جو ہے وہ اولاد کے پاس آ گیا. اولاد جو تھی وہ مال کو ہینڈل کرنے کے معاملے میں اتنی سمجھدار نہیں, آہستہ آہستہ مال خرچ کرنے لگی کہ زمینیں بکنی لگیں, فضول خرچیوں میں لگ گئی اور زمینیں بکنے لگیں, حتیٰ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمینیں ساری بک گئی, ہزاروں ایکڑ زمین بک گئی, پھر گھر تھے وہ گھر بک گئے, حتیٰ کہ بہت مقروض ہو گئے تو ادھر ادھر در بدر ہو گئے. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس متکبر انسان کی اولاد جس چوک پہ کھڑے ہو کے والد نے یہ تکبرانہ الفاظ کہے تھے اسی چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے. تو ہلاکت ہے اس کے لیے جو مال میں مقابلہ کرتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے الحاق متقاضر, ہلاکت ہے اس کے لیے جو مال میں مقابلہ کرتا ہے کہ قبر تک یہ مقابلہ چلتا رہے گا. اور یہ عجیب و غریب بیماری ہے. اچھا اگر یہ مقابلہ ہار جاتے ہیں تو بھی ہلاکت ہے. کیوں ہلاکت ہے؟ کہ انسان سخت ناشکرا بن جاتا ہے. یہ مال کا مقابلہ ہارتا ہے تو انسان سخت ناشکرا. سخت ناشکرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے سخت ناشکرا کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں بس یہ مقابلہ ہار گیا. اس کا گھر مجھ سے بڑا ہے, حالانکہ اللہ نے گھر بھی دیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں دی, مگر اب یہ مقابلہ ہار گیا تو یہ ڈپریسڈ ہے, یہ ٹینس ہے. ساری اس کی فوکس اسی طرف ہے کہ جی میرا گھر چھوٹا ہے,
تو اب وہ اس طرح سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک چیز نہیں ہے, اور جتنی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو یہ نظر ہی نہیں آ رہی. وہ سارا وقت وہ ایک جو مقابلہ ہار گیا اسی کی طرف سوچتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ناشکرا بن جاتا ہے, اپنے آپ کو بیمار بھی کر لیتا ہے. اور حدیث اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ناشکرے کو ہم نے ضرور عذاب دینا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر ادا کرو ہم نعمتوں کو بڑھائیں گے, یہ اللہ کا فیصلہ. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے, اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ, پھر ہمارا عذاب سخت ہے. یہ جو ناشکر انسان ہے ویسے ہی ڈپریس ہوتا ہے کہ جی مجھے ایک چیز نہیں مل سکی, مگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عذاب دیتا ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر ایونز نام کا شخص ہے, اس نے شکر گزاری پہ بڑی ریسرچ کی, اور اس نے کہا کہ جی میں نے شکر گزاری پہ اتنی ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ بہتر زندگیاں گزارتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے 200 لوگوں سے کہا کہ تم نے 2 مہینے تک ہر ہفتے 5 ایسی چیزیں لکھنی ہیں جس پہ تم شکر گزاری کر سکتے ہو. تو 200 لوگوں سے وعدہ لیا کہ ہر ہفتے 5 ایسی چیزیں لکھنی ہیں. مثال کے طور پہ اگر خوبصورت سا سن سیٹ دیکھو گے تو اس کو لکھ لو, کبھی کوئی اچھی چیز کھائی تو وہ لکھ لو, بچوں کا ریزلٹ اچھا آیا تو وہ لکھو گے, یہ شکر گزاری والی چیز ہے. تو ہر ہفتے 5 شکر گزاری والی چیزیں لکھنی ہیں 2 مہینے تک. 200 لوگوں کو کہا, اور 200 لوگوں سے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں لکھنا, اور دونوں سے وعدہ لیا کہ 2 مہینے بعد تم سب کا انٹرویو لوگ ہوگا. تو 2 مہینے بعد ان 400 لوگوں کا انٹرویو, اس میں سے 200 لوگ وہ ہیں جو ہر ہفتے شکر گزاری کی چیزیں لکھتے تھے کہ جی کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے, اور 200 لوگ ایسے تھے جو کچھ بھی شکر گزاری کا نہیں لکھتے تھے. اس نے کہا کہ جب میں نے 2 مہینے بعد ان دونوں گروپس کا انٹرویو کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو گروپ جو شکر گزاری کرتا تھا, یہ ہر ہفتے 5 ایسی چیزوں کو لکھتا تھا, یہ گروپ جو ہے یہ آسانی سے سو جاتا تھا, نیند اس کو فوراً آ جاتی تھی مقابلے اس کے مقابلے جو گروپ شکر گزاری نہیں کرتا. تو اس نے کہا 5 بڑے بڑے اختلاف ہیں شکر گزاری والے گروپ میں اور شکر نہ کرنے والے گروپ میں. اس نے کہا جو شکر کرتے ہیں وہ آرام سے سو جاتے ہیں, نیند آنے میں پرابلم نہیں ہوتی. پھر دوسرا اس نے لکھا کہ یہ جو شکر گزاری والا گروپ ہے یہ نیند آنے میں بھی پرابلم نہیں ہوتی, اور نیند بھی ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی نیند ہوتی ہے نا آ تو جاتی مگر بار بار اٹھتے ہیں, ڈسٹربڈ نیند ہوتی ہے. انہوں نے کہا شکر کرنے والوں کو نیند بھی آسانی سے آ جاتی ہے اور ان کی نیند ڈسٹرب بھی نہیں ہوتی. پھر تیسرا اس نے لکھا کہ یہ شکر کرنے والے لوگ ہیں, یہ جب اٹھتے ہیں نیند سے تو یہ نیند سے اٹھنے کے بعد جنرلی ہیپی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور جو شکر گزاری نہیں کرتے ہیں عام طور پہ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہے. پھر چوتھی چیز اس نے لکھی اور عجیب چیز لکھی کہ جو شکر ادا کر رہا ہے ان میں بیماریاں بھی کم ہیں. اور پانچویں چیز اس نے لکھی کہ جو شکر ادا کرنے والا گروپ ہے اس گروپ کو وہ جنرلی اپنی لائف کے بارے میں پوزیٹو ہے, وہ زندگی کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے, اور جو ناشکر ادا نہیں کرنے والے ہیں وہ زندگی کو منفی انداز میں. تو پتہ چلا کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں, زندگی آسان کر دیتے ہیں, اور واقعی جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں بھی آسان ہے. تو اگر مال کا مقابلہ ہوگا تو مقابلہ جیت گئے تو متکبر بنتے ہیں, مقابلہ ہار گئے تو ناشکری بنتے ہیں. یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے مال کے مقابلے کی کہ یہ چمٹ گئی تو انسان اس میں سے نکل نہیں سکتا. دیکھیے بہت ساری باطنی بیماریاں ہیں, شہوت بھی ایک باطنی بیماری ہے, غصہ بھی باطنی بیماری ہے, ریاکاری بھی باطنی بیماری ہے, تکبر بھی باطنی بیماری ہے, غیر اللہ کی محبت بھی باطنی بیماری ہے, تو حسد بھی باطنی بیماری ہے. بہت ساری باطنی بیماریاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ موجود ہیں, قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. کسی بھی باطنی بیماری کے بارے میں یہ نہیں آیا یہ تیرے ساتھ قبر تک جائے. اور اس حرص والی بیماری, یہ مال کے مقابلے والی بیماری, اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس کے مقابلہ کرنا مال میں یہ اس وقت تک رہے گا جب تک تو قبر میں جائے گا. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ جو حریص انسان ہے اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی. تو یہ ایک ایسی باطنی بیماری ہے کہ جو انسان کے ساتھ قبر تک جائے گی. اس بات میری بیماری کا نکلنا بڑا مشکل ہے. واقعی بڑی بیماری ہے, انسان کی دنیا کو بھی خراب کرتی ہے, انسان کی آخرت کو بھی خراب کرتی ہے. تو کیسے نکلا جائے اس بات میں بیماری میں سے؟ کیسے پتا چلے کہ جی میں اس بات میں بیماری میں سے نکل گیا ہوں؟ پہلے تو یہ پتا چلتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ میں اس بات کی بیماری سے نکل گیا ہوں؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص مال کمانے کو اپرچونٹی سمجھتا ہے, جس طرح مال کمانے کو بڑی اپرچونٹی سمجھتا ہے, اس طرح مال خرچ کرنے کو بھی, دوسروں کی مدد کرنے کو بھی اپرچونٹی سمجھتا ہے, وہ بندہ اس بیماری میں سے نکل گیا ہے. مگر یہ بیماری بڑی سخت بیماری ہے, دل کی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, اے میرے پیارے ابراہیم تو اپنے دل کو دھو لیا کر. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, اے اللہ پانی تو اس دل میں جاتا نہیں, کیسے اس دل کو دھوؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے پیارے ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلتا, یہ دل جو ہے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو سے دھلتا ہے, یہ دل جو ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے دھلتا ہے. توبہ ایسی چیز ہے انسان کے دلوں کے میل کو توڑ دے. تو جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دل کی بیماریوں کو دور کر دے گا. ابھی جب بات میں آتا ہے, بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, اس نے 100 بندوں کا قتل کر دیا. 100 بندوں کے قتل کرنے کے بعد کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ نہیں 100 کو قتل کر دیا مگر اب بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, کیا میری بھی کوئی مغفرت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ سے توبہ کر. اس نے کہا توبہ کرتا ہوں, نیت کر لیتا ہوں مگر توبہ جا کے کروں گا نیکوں کی بستی میں. تو نیکوں کی بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا, توبہ ابھی نہیں کی تھی, توبہ کی نیت کی تھی کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو نیکوں کی بستی کی طرف چلنے لگا, ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کو موت آ گئی. موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی نیت کرنے پہ, ابھی تو توبہ نہیں کی تھی, نیت کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے 100 گناہوں کو 100 قتلوں کو معاف فرمایا اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا. جو شخص 100 انسانوں کا قاتل ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں. تو جو شخص جو ہے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو کیسے نہیں کھولیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا اور اس آدمی کی جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, بڑا پریشان ہوگا, اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی جب وہ دیکھے گا کہ جہنم میں سے کچھ لوگوں کو لوگ شفاعت کر کے جنت پہ لے کے جا رہے ہیں. کہے گا آہ کاش میرا کوئی ایسا عمل ہوتا جو مجھے اس جہنم کے عذاب سے نکال کے جنت پہ لے جاتا, کاش میرا کوئی ایسا جاننے والا نیک آدمی ہوتا جو مجھے اس عذاب سے نکال کے جنت پہ لے جاتا. اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے حضور ایک بال اس آدمی کا پیش ہوگا اور وہ ایک بال اللہ کی خدمت میں عرض کرے گا, اے اللہ میں اس جہنمی کی پلکوں کا ایک بال ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس ایک مرتبہ میں اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو نکل آیا تھا اور اس ایک آنسو کی وجہ سے اے اللہ میں ایک بال تر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس بال کی گواہی کو قبول فرمائیں گے اور اس جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی باطن کی بیماریوں کو دھو دیتی ہے, سارے گناہوں پہ پانی دے دیتی ہے. جب انسان ایک آنسو نکالتا ہے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو جو انسان رمضان کی راتوں میں توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے گر گراتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, دن کو روزے رکھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے محبت کرتے نا, جو پوری پوری رات پوری پوری سال جو ہے تہجد پڑھتا ہے، پورے پورے سال روزے رکھتا ہے، مسجدیں مناتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، مگر اس سے بھی کرتا ہوں جو گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد صرف اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، میں غلطی کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں، یہ رمضان کی مبارک رات بھی ہے، ختم قرآن کی مبارک رات بھی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، خوب اس کی طرف جو ہے دامن پھیلائیں۔ کیا وعید ہے کہ آج کی یہ رات جو ہے ہمارے لیے مغفرت کی رات بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا دوسرا اشرہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت کو، اس مغفرت کے اشرے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ہیں وہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ تک کے اللہ کی یاد ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
مظلوم کی
انہیں سنتا ہے فریاد مظلوم کی اس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی اس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا کچھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے آج اس مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سے درستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں نکلا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک ہم بھی گناہوں کی نجاست میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائے، میرے مالک ہمیں دھو دیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں ان دعاؤں کے آمین کہتی ہیں، میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین کہ میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک آج ہم بھی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی محبت کی نگاہ پڑتی ہے حسین بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، میرے مالک ان لاکھوں کروڑوں میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما، اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندے تو اس نیکی کے مہینے میں نیکیاں اکٹھے کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہم دو قدم آگے بڑھتے ہیں اے اللہ کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں،
اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے وہ دوسرے در پہ چلے جاتا ہے، دوسرا در بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے، میرے مالک مسئلہ تو ہمارا ہے، اگر یہ در بند ہو گیا میرے مالک کوئی اور در نہیں، اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ آپ تو وہ کریم ذات ہیں 100 لوگوں کے قاتل کو توبہ کی نیت کرنے پہ معاف کر دیتے ہیں، میرے مالک تیرے بندے آج رمضان کی راتوں میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ آپ بھی اپنی معافی کا اعلان کر دیجئے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے جمع ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میرے مالک آج بھی اعلان کر دیجئے اللہ معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ نے خود قرآن پاک نے فرمایا مسائل فلا تنہر، اور تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے سوالی کو انکار نہیں کرنا، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک انکار نہ کیجئے، اللہ انکار نہ کیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ میرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیکوں کی برکت سے فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما، میرے مالک مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو ہمارے لیے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ اس رمضان کے مہینے کو اللہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے محبوب کی سنتوں کا دیوانہ بننے کا ذریعہ بنا، پر اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو میرے مالک اچھے اخلاق حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جس جگہ قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے وہاں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے مالک تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اتنے لوگ اگر دنیا کے کسی سخی کے دروازے پہ چلے جائیں اور اسے ایک روپیہ مانگے, اے اللہ وہ سخی ایک روپیہ ادا کر دے گا. اے اللہ پھر بھی اس سخی کے لیے ایک روپیہ ادا کرنا مشکل ہے, اللہ آپ کے لیے اتنے لوگوں کو معاف کرنا پھر آسان ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں, میرے مالک بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ دور بیٹھی خواتین بھی ان دعاؤں کے آمین کہہ رہی ہے, میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کرے, اللہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کرتا ہے. اے اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں, میرے مالک دلوں کے غموں کو دور فرما. اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا, عورتیں چل کے آ جاتی ہے, لوگ عورتوں کا لحاظ کرتے ہیں, قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں, اللہ آپ کی لحاظ فرما لیجئے. اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اللہ ان کے بھی دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جن حفاظ کرام نے اس قرآن کی تلاوت کی, اے اللہ ان کے پڑھنے کو ان کی تلاوت کرنے کو قبول فرما. اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہوئیں, میرے مالک اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو معاف فرما. اللہ جنہوں نے پڑھایا ان کی بھی مغفرت فرما, اللہ جنہوں نے سنا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما, اللہ جنہوں نے انتظامات کیے اے اللہ ان خدمت گزاروں پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما, اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی, اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.